السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ہم دعائیں سنیں گے، اور جب سنیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو دم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟
ولا يفلح الساحر حيث أتى،
اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا سيبطله ان الله لا المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
پھر جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اسے جلد باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.
کیا بھلا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے. اور کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے.
سلام قولا رب الرحیم،
رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا.
سلام علی نوح فی العالمین،
سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں.
سلام علی ابراہیم،
سلام ہو ابراہیم پر.
سلام علی موسیٰ و ہارون،
سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر.
سلام علی الیاسین،
سلام ہو الیاسین پر.
سلام ہی حتی مطلع الفجر،
وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے.
فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
بس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے.
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا.
اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں.
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،
اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا بس یہ دیکھ نہیں پاتے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ.
میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے، اور اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے کوئی نیک اور فاجر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، بنایا اور پھیلایا. تو ہم پڑھے ہیں شفا کی دعائیں، جادو کا علاج جن آیات سے کیا جاتا ہے ان میں سے آج ہم پڑھیں گے.
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے، جس کا ترجمہ ہے پھر جب انہوں نے ڈال دی یعنی رسیاں اور لاٹیاں جادوگروں نے، تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اسے جلد باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو اس نے ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بڑے بڑے جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا، اور اس موقع کی مناسبت سے یہ آیت قرآن مجید میں آتی ہے. لیث بن ابی سلیم فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان آیتوں میں اللہ کے حکم سے جادو کی شفا ہے، اس میں براہ راست آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک برتن میں پانی لے کر اس پر یہ آیتیں پڑھ کر دم کریں، اور جس پر جادو کیا گیا ہو اس کے سر پر وہ پانی بہا دیا جائے، جب سر پہ ڈالا جائے گا تو باقی جسم پر بھی آ جائے گا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رسیاں اور لاٹیاں دیکھ کر کہا کہ یہ تو سب جادو ہے، کیونکہ وہ رسیاں اور لاٹیاں لوگوں کو سانپوں کی طرح حرکت کرتی اور بل کھاتی نظر آ رہی تھی، اور جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے وہ سب بھی ڈر گئے اور متاثر بھی ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو جادو ہے، اور اس کے مقابلے میں جو انہیں دیا گیا تھا عصا جس کو انہوں نے پھینکا تو اس نے یہ سب کچھ نگل لیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ تھا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور سنت ہی نہیں کہ حق کے مقابلے میں باطل کبھی ٹھہر سکے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جادو بڑا سخت ہے، پتہ نہیں کالا جادو ہے اور کون سا جادو ہے، اور اس کا توڑ اتنا آسان نہیں، لیکن اگر انسان کو یقین ہے کہ اللہ کے کلام کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اور جو اللہ نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس کے سامنے، تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں رسیاں اور لاٹیاں جو جادو نظر آ رہی تھیں وہ تو سب نگلی گئیں، ختم ہو گئیں. تو یہی چیز انسان کو تصور میں بھی رکھنی چاہیے کہ جادوگروں نے جو کچھ بھی لکھا اور جو کچھ بھی کیا وہ سب باطل ہو جائے گا اس کلام کے مقابلے میں جو اس کے توڑ کے طور پر پڑھا جائے گا. اگر عصا کے اندر اللہ نے اتنی طاقت ڈال دی تھی تو یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، ان کے اندر قوت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جادو جو ہے وہ ایک بگاڑ ہے، فساد ہے، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کا عمل حق کے مقابلے میں قائم نہیں رہ سکتا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو مفسدین کہا ہے. اور اللہ کے کلمات سے مراد وہ سارے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اتارے، جو پیغمبروں کو عطا کیے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو کلمات، چاہے وہ اس نے کسی کو سکھائے یا اس کے غیب کے خزانوں میں ہیں، وہ سارے کے سارے مراد ہیں. کلمات اللہ التامہ جسے ہم کہتے ہیں، سارے کلمات. اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جادو جو ہے اس کا اثر تو ہوتا ہی ہے، چاہے وقتی ہو چاہے وہ کسی بھی شکل میں نظر آئے. ہاروت ماروت کے جادو کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن جادو جو ہے یہ معاشرے میں بگاڑ لاتا ہے. اور ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ سبحانہ وتعالی مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا اور اس کو درست نہیں کرتا. جادو کرنے والا اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، جادو میں ایمان کا نقصان ہے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات جس پر جادو کیا جائے اس کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی بےقراری یا بے چینی یا بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا بعض اوقات دین پر بھروسہ اٹھ جاتا ہے. بعض جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسانی جان کی بھی ہلاکت ہو سکتی، یعنی اتنے شدید ہو سکتے ہیں. بعض اوقات جادو سے ازدواجی زندگی میں نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات اولاد کی بندش وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، مالی نقصان بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علاج قرآن مجید کی ان آیات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے.
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
یہ آیات سورۃ المؤمنون کی ہیں، آیت نمبر 115 سے 118. ترجمہ ہے، کیا بھلا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. اور جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے. اور کہہ دیجئے، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ آیت جن زدہ شخص، یعنی جو پوزیسڈ تھا، اس کے کان میں پڑھی تو جن نے بڑی اونچی آواز میں جواب دیا کہ ہاں ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ سن کر شیخ نے چھڑی پکڑ کر اس کی گردن کی رگوں میں مارنا شروع کیا. مارتے تو اس انسان کو ہی ہیں، لیکن لگتی پھر وہ اس جن کو ہے جو اس میں حاوی ہوتا ہے اس پر. اس وقت جن بولا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. شیخ نے کہا وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا. جن نے کہا میں اسے حج کرانا چاہتا ہوں. شیخ نے کہا یہ تمہارے ساتھ حج بھی نہیں کرنا چاہتا. تب جن نے کہا میں آپ کی عزت و تکریم اور بزرگی کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں. شیخ نے کہا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اسے چھوڑ دو. جن نے یہ بات مان لی اور کہا میں اسے چھوڑتا ہوں، اور باہر نکل گیا. پھر وہ مریض اٹھ کر بیٹھ گیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے کیا ہوا تھا، شیخ کو کیوں بلایا گیا ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پھر شیخ کیوں مجھے مارنے لگے ہیں؟ کیونکہ وہ پچھلی چوٹ جو ہے وہ نہیں پتا ہوتی، حالانکہ اسے علم نہیں تھا کہ اس کو مار پڑ چکی ہے، اور اس کو لگتی بھی نہیں، وہ جن کو ہی لگتی ہے، کیونکہ وہ اس کو قابو میں لے آتے ہیں نا. تو جب وہ بول پڑتا ہے نا تو وہ پھر سرنڈر ہو جاتا ہے، ایک طرح سے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کو کہتے کہ نکل جاؤ ورنہ تمہیں مار پڑے گی، تو پھر وہ نکل جاتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آیات جو ہیں یہ بڑی پاورفل آیات ہیں. افحسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا کہ تم اس طرح کے فضول کام کرو اور لوگوں کو ستاؤ، اور تمہیں اللہ کی طرف واپس جانے کا کوئی ڈر نہیں. یہ بہت نصیحت دینے والی آیت ہے. اور اس واقعے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو راقی ہوتا ہے یا جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے ایمان کی قوت اور اس کے علم اور اس کے یقین کی قوت جو ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے علاج کرنے میں. آپ نے دیکھو گا کہ دو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ایک کے بات کرنے کا انداز فل آف کانفیڈینس ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے اور جیسے ہی کہے گا میں ویسے ہی کر لوں گا. وہی دوا وہی چیز ایک اور ڈاکٹر بتائے لیکن اس کے انداز میں کوئی یقین نہ ہو اور کوئی کانفیڈینس نہ ہو تو آپ خود بھی ششوپن میں پڑ جاتے ہیں کہ مجھے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں. تو بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن کہنے والے کے انداز سے اور پھر اس کے شخصیت کے اثرات سے اس میں فرق پڑ جاتا ہے. یعنی قرآن مجید تو سبھی ہی پڑھتے ہیں لیکن بعض لوگوں کے پڑھنے میں بہت تاثیر ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی؟ وہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے, ان کے دلوں میں اللہ کے کلام کی عظمت ہوتی ہے, ان کے اندر وہ ہیبت خود اتری ہوئی ہوتی ہے جو شامل ہو جاتی ہے اس قرآت میں یا تدریس میں یا تعلیم میں. اسی لیے ایک استاد اور دوسرے استاد میں فرق پڑ جاتا ہے. تو بہرحال یہ اوپر کی جتنی بھی آیات آپ نے پڑھی یہ ساری توحید پر مشتمل ہیں اور جادو ایک لحاظ سے شرک میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی, جنات کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے, ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو انہیں پسند ہوتا ہے تاکہ وہ جادوگر سے تعاون کریں. اور بعض اوقات جو جادوگر ہوتا ہے وہ علم غیب کا بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے, اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے جادوگر ہو یا جادو کا توڑ کرنے والا ہو. اگر وہ غیب دانی کے دعوے کرے تو اس سے محتاط ہو جائیں, اس سے پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ غیب کا علم اللہ کے پاس اور یہ اللہ کے علم میں مشارکت, اس میں شریک ہونا ہے. اس لیے جادو کو کفر بھی کہا گیا اور ایسا شرک ہے کہ جو انسان کے ایمان کا دشمن ہے. اسی لیے اسلامی تاریخ میں بہت سے جادوگروں کو قتل بھی کیا گیا تھا کیونکہ وہ یعنی خود بھی اپنے ایمان دین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے بھی, اور دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث ہیں, اور وہ کفر کر کے ایک طرح سے مرتد ہوتے ہیں اور اس بنا پر پھر ان کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مجرم ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اس آیت میں دنیا کی زندگی میں جو لوگ مشغول ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق, یعنی ہر وہ شخص جو بیکار کام کر رہا ہے, بے مقصد زندگی گزار رہا ہے, چاہے ساری زندگی, سارا دن یا دن کے کچھ حصے, ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم جس وقت بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں واقعی وہ کسی فائدے کا ہوتا ہے, دنیا کے فائدے کا یا آخرت کے فائدے کا, کسی انسان کے فائدے کا, یا کوئی با مقصد کام ہوتا ہے واقعی اس کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ بے مقصدیت میں آتا ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا, ہمیں واپس اللہ کے پاس جا کر اپنی زندگی کا, اپنی جوانی کا, اپنے اوقات کا حساب دینا ہے. تو جب کبھی غفلت میں پڑ کے آپ بیکار ریلز دیکھ رہے ہوں اور سکرول کرتے جا رہے ہیں اور بے مقصد کوئی اس کے پیچھے کچھ سیکھنا کچھ حاصل کرنا نہ ہو صرف ٹائم پاس کرنا ہو تو اپنے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنایا کریں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ نے انسان کی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے اور وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن ہو یا انس سبھی کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور عبادت میں وہ سارے کام آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی ہوتے ہیں. اس میں صرف نماز روزہ حج زکات نہیں, اس میں تمام ظاہری باطنی اقوال اعمال سب داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے, چاہے وہ پیورلی دنیا کا کوئی کام ہو لیکن اس میں انسانیت کی فلاح و بہبود ہو. مثلا خاتون خانہ جو کھانا پکاتی, پیورلی دنیا کا کام ہے لیکن مقصد اللہ کی رضا ہے, گھر والوں پہ کوئی احسان نہیں یا جس کو بھی کھلا رہے ہیں اس پر کوئی احسان نہیں. وہ یطعمون الطعام علی حبہ, تو پھر یہ کیا ہوا؟ دنیا کا کام کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. اسی طرح نہانا دھونا دنیا کا کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پاک صاف بندے پسند ہیں. لہذا اگر آپ کی نیت میں ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرا رہنا پسند ہے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے, تو وہی آپ کا کام سارا سارا عبادت بنے گا. پھر آپ کو کوئی فرسٹریشن نہیں ہوگی اس کام میں اتنا وقت لگ گیا اور یہ کام اتنے میرے گھنٹے لے گیا, نہیں پھر یہ احسان جتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے وہ کام شروع ہی اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, لہذا اس میں کوئی جلد بازی بھی نہیں ہوگی اور آپ سکون کے ساتھ خوشی کے ساتھ وہ کام کریں گے اور کر کے تھکیں گے بھی نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بامقصد انسان ہوتا ہے نا وہ دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہیں کھاتا,
کوئی چیز اس کو اپنے اندر مشغول نہیں کرتی، کیونکہ اس کا مقصد اس کے ذہن میں تازہ رہتا ہے. اس کو یہ بات اچھی طرح پتا ہوتی ہے کہ دنیا عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہاں پر کچھ کام کرنے ہیں جن کی کمائی آگے جا کے لینی ہے. کیونکہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے نا، اور جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو نتیجہ اچھا ہوگا، اور اگر بیکار کام کرتا ہے تو ضائع کرے گا اپنے آپ کو، غلط کام کرتا ہے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا. پھر آپ دیکھیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم. اور اس میں تعال اللہ، جس میں ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی، تو تعالی جو ہے یہ الا یا علو سے باب تفاعل ہے، جس میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی اس کی شان بہت بلند ہے اس بات سے کہ تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کرے. پھر اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر ہے، اور ان میں سے ہر صفت کا تقاضا یہ کہ انسان کوئی بے مقصد کام نہ کرے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی صفت بھی یہاں بیان ہوئی ہے کہ وہ عرش کیا ہے، بڑا کریم ہے. اور کریم کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں اس جنس کی اشیاء کی ساری خوبیاں اور کمالات ہوں، اس جنس ہم رہتے اس قسم کی، اس کائنڈ کی، ون آف اٹس کائنڈ. ٹھیک ہے، جیسے ملکہ سبا کا بھی عرش تھا نا، اس کو بھی عرش عظیم کہا گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں کہیں عرش کا لفظ آتا ہے وہاں اکثر عرش العظیم یا عرش الکریم آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نسبت ہے نا، لہٰذا اس کا شرف اور مقام بھی بہت بڑا ہے. اور پھر وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، یعنی شرک کرنے والوں کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے. کل کسی نے مجھے، ان کا سری لنکا جانا ہوا تو وہاں پر انہوں نے ایک ٹیمپل وزٹ کیا، تو اس کی انہوں نے کچھ ویڈیوز بھیجی، تو وہ بتا رہی تھی کہ جس وقت وہ اس ٹیمپل میں تھی تو ان کو شدید قسم کی گھبراہٹ ہو رہی تھی اور بہت ان ایزی. اچھا، وہ تو ظاہر ہے جو ایکسپیرینس کر رہی تھی، جو ویڈیو انہوں نے بھیجی اس کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو گئی، اور میں سوچتی رہ گئی کہ یا اللہ ان لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، اپنے ہاتھ سے سونے اور چاندی اور پتھر اور کس کس چیز کے گھڑ کے بت رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر روشنیاں کی ہوئی ہیں، اور ان کے آگے نذرانے پڑے ہیں، اور دل کے اندر ایک عجیب سی کراہت اور ایک عجیب سی گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور کسی کتاب میں، کسی دین میں، کہیں بھی اس کا کوئی جواز ہی نہیں ملتا کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود پکارے، کسی اور کے پاس اپنی حاجات لے کر جائے. خیر، یہ تو ایک بڑے قسم کا شرک ہے نا، لیکن ہم جب اللہ کو چھوڑ کر بندوں پر حد سے زیادہ ڈیپینڈنسی کر لیتے ہیں کہ یہی ہے میرے لیے سب کچھ اور یہی میرا سب کچھ کریں گے، اور اگر یہ میری زندگی میں نہیں ہوں گے تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے عزیزوں سے، پیاروں سے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت اللہ کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیونکہ یہ محبت اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ شدید اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ ہوگی تو اسی وقت پھر ہم اپنی ہر چھوٹی مشکل اور بڑی مشکل، نظر ہو، جادو ہو، کوئی بیماری ہو، ہر ایک میں صرف اسی کی طرف رجوع کریں گے، اور سب سے پہلے اسی کی طرف جائیں گے، اور شدت سے اس کو پکاریں گے، اس سے مناجات کریں گے، سرگوشیاں کریں گے، اس کے آگے ہم فریادیں کریں گے. ایک رسمی سا ہی انداز ہے ہماری دعاؤں کا، حقیقت کے قریب نہیں، یعنی ہمارے دل ان کو محسوس نہیں کرتے، صرف ہماری لپ سروس ہوتی ہے، ہم زبان سے بول رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں. اور خاص طور پر جب سے کتابیں آ گئی ہیں نا، تو ٹھیک ہے یہ تو اس لیے تھی تاکہ ہمیں کچھ مانگنا آ جائے، لیکن اس میں پھر ہم صرف ایسے پڑھتے چلے جاتے ہیں جیسے خانہ پوری کرنی ہو. تو رک رک کے اپنے آپ کو ٹھہرا کے سوچا کیجئے کہ میں واقعی دل سے مانگ رہی ہوں، کیونکہ دعا مانگنے اور قبولیت کے درمیان جو خاص چیز ہے وہ آپ کی توجہ ہے. اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. لہٰذا یہ جتنی بھی شفا کی دعائیں ہیں، ان سب میں اہم ترین چیز صرف ان کا پڑھ لینا نہیں، بلکہ ان کو دل سے پڑھنا ہے. یہ قراءت القلب ہے، یہ قراءت القلب ہونی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یفلح الکافرون، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو جادو کرنے والے، کفر کرنے والے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ سب بیماری دور ہو جائے گی، اور اللہ کے اذن سے میں اس سے نجات پا جاؤں گی. اس کو پورے یقین سے پڑھنا چاہیے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اتنی خوبصورت بات ہے آخر میں اللہ کا رحم مانگا ہے کہ اللہ معاف کر دے، اب ہمارے کسی گناہ، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہم پر یہ آفت، آزمائش یا مصیبت آئی ہے، تو آپ ہمیں معاف کر دیں، اور ہم رحم کے قابل ہیں، تو ہم پہ رحم فرما، کیونکہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وانت خیر الراحمین، اچھا راحمین کا مطلب رحم کرنے والے. انسان بھی رحم کرتے ہیں، بعض اوقات حیوانات بھی رحم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس کے دل میں بھی رحم ہے وہ اللہ ہی کا ڈالا ہوا ہے، تو اصل رحمان اور رحیم تو وہ خود ہی ہے، لہٰذا جب ہم اس کو بھی محسوس کریں گے نا کہ وہ رحم فرمانے والا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی اللہ کی رحمت آئے گی، کہ ہمارا دل پورا یقین رکھتا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، شیطان کو بیچ میں نہ آنے دے، نہیں نہیں شاید میرے پہ نہ کرے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ کو تو شاید نہ ہو، یہ کیفیت یہ وسوسہ ڈالے گا وہ، لیکن آپ نے اس کو جھٹک دینا ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف اس طرح کروایا ہے تو ہمیں اس پر یقین ہے.
Is it necessary کہ کوئی کسی کے وجہ سے پتا چلے کہ جادو ہے تو تبھی پڑھے، like ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کسی کے پر، جیسے ہمیں فیل ہو کے acting strange تو پڑھ سکتے ہیں؟
جی جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت پہلے میں نے کسی کتاب میں شاید پڑھا تھا کہ اگر بچے بات نہ مانے تو ان پر بھی آیت پڑھ کے دم کریں،
مارنے کی ضرورت نہیں
ان پہ بھی اس آیت کا دم کریں، یہ آیت بہت پاورفل آیت ہے، آیات ہیں بلکہ.
استاذہ جی جو آخری پارٹ ہے نا دعا کا، رب اغفر وارحم، یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے بعد پھر وہ جو لوگوں کو اکثر یہ ڈپریشن ہونے لگتی ہے نا وائے می، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے انسان کی نا، جب اگر دل سے یہ پڑھے کہ
بالکل
اللہ تو ارحم الراحمین ہے،
بالکل اگر یقین سے پڑھے کہ اللہ تو رحم کرتا ہی کرتا ہے تو پھر ساری بدگمانیاں بھی تو دور ہو جائیں گی نا.
سلام
رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. یہ آیت جن میں لفظ سلام آیا ہے یہ سلامتی کے لیے پڑھی جاتی ہیں، یعنی ویسے تو اس آیت میں جو سورت یاسین کی آیت ہے اس میں اہل جنت کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا اس کی بات ہو رہی ہے، چاہے یہ ڈائریکٹ ہوگا یا پھر فرشتوں کی وساطت سے ہوگا، اور ویسے بھی جنت کے حالات جو ہیں وہ دنیا سے تو بہت مختلف ہیں، دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اہل جنت تو اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھ سکیں گے جیسے ہم چاند کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، لیکن آخرت میں تو جو دوسرے اہل جنت ہوں گے ان سے بھی کلام کریں گے.
سلام علی نوح فی العالمین،
سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تمام عیب لگانے والی چیزوں سے پاک اور سلامت رکھا جو کسی بھی قسم کے نقص اور عیب کا باعث ہو سکتی تھی. تو جب یہ آیات پڑھے نا کہ اللہ جیسے آپ جنت والوں پہ سلامتی بھیجیں گے، اللہ مجھ پر بھی سلامتی بھیجے اور مجھے اس مصیبت سے نجات دے، اللہ تو نے نوح علیہ السلام پہ سلامتی بھیجی تو مجھ پر بھی سلامتی بھیج.
سلام علی ابراہیم،
سلام ہو ابراہیم پر. ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا اور آگ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی. لہذا اے اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی عطا کرنے والا ہے، یا رب تو مجھے بھی سلامتی عطا کر.
سلام علی موسیٰ و ہارون،
سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے سلام، تعریف اور ہر آفت سے سلامتی ہے. تو اے اللہ جیسے تو نے انہیں سلامتی عطا کی ہمیں بھی سلامتی عطا فرما.
سلام علی یاسین،
سلام ہو الیاسین پر، یعنی ہماری طرف سے بھی اور سب اہل ایمان کی طرف سے ان پر اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں سب پر سلامتی ہو.
سلام ہی حتی مطلع الفجر،
وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے. جس طرح اللہ نے ایک رات کو سلامتی والی بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سلامتی نازل فرمائے. یہاں اشارہ ہے لیلۃ القدر کی طرف، جو طلوع فجر تک سراسر سلامتی والی رات ہوتی ہے، اس میں مغرب سے فجر تک رات بھر میں مومن جو ہیں وہ ہر طرح کے شیطانوں سے اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے سلامت رہتے ہیں اور اپنے دل میں خاص قسم کی سلامتی محسوس کرتے ہیں. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس رات جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں جو بھی فیصلے نازل کیے جاتے ہیں وہ بھی خیر اور سلامتی پر مبنی ہوتے ہیں. اور عمومی معنوں میں سلام کیا ہے؟ سلامتی، امن، عافیت کا پیغام ہے. اور انسان کو دنیا کے ہر کام میں اور خاص طور پر اگر کوئی خاص بیماری ہو گئی ہے یا کوئی جادو کے اثرات ہو گئے ہیں تو اس میں بھی انسان کو سلامتی چاہیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے تو پھر کوئی بیماری باقی نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دوسروں کو سلامتی عطا کرتا ہے، جیسے ہم ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 بار استغفار کہتے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تجھ سے سلامتی ملتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے تو بہت بابرکت، تو سلامتی دینے والا تو اللہ ہی ہے، لہذا ہر بیماری میں اللہ سبحانہ وتعالی سے سلامتی مانگے۔
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
پسند قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بہت ہی پاورفل آیت ہے، جس چیز سے بھی آپ ڈریں، چاہے کسی انسان کے شر سے، جن کے شر سے، حشرات کے شر سے، جانوروں کے شر سے، زہریلے جانوروں کے شر سے، نظر کے تیروں سے، ہر چیز سے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کی طرف سے کافی ہو جائے، یعنی آپ کو بچا لے گا، آپ کو سلامت رکھے گا۔ اگرچہ خطاب یہاں پر مسلمانوں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مخالفین کی بالکل فکر نہیں کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور تسلی میں رہیں، آپ اللہ کے دین پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں، لہٰذا اس راستے میں جو بھی آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کو بچائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور یہ ضروری نہیں کہ سارا رکیہ ایک اس میں آپ پڑھیں، جب بھی چلتے پھرتے آپ کے دل میں خیال آتا ہے فلاں شخص جو ہے نا اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، یہ کچھ میرے لیے سنسیئر نہیں ہے، مجھے لگتا ہے فلاں میرے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے یا کوئی پلاٹنگ کر رہا ہے، تو بالکل یہ آیت پڑھ کے بے فکر ہو جا کر اپنا معاملہ اُفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جو مرضی کرتے رہے میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ مجھے بچائے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ کتنے ہی دین کے احکامات ہم لوگوں کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتے، ہم ان پہ عمل نہیں کرتے، یہ ہمیں جاب سے نکال دیں گے، یہ ہم پہ ہنسیں گے، یہ ہم پہ باتیں بنائیں گے، یہ ہمارے فلاں چیز روک دیں گے، نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان سب کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے، کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو پورے یقین سے اس کو پڑھا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کے وقت یہی کلمات ادا کر رہے تھے، اور مصحف ان کی گود میں تھا اور وہ تلاوت کر رہے تھے، اور جب وہ یہاں پر پہنچے تو ان کی شہادت ہوئی تھی، آج بھی یہ مصحف ترکی میں محفوظ ہے۔
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا،
اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ نان مسلمز کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہوں یا کوئی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو شدید مخالفت کا اندیشہ ہو، تو اس وقت بھی آپ اس کو پڑھیں اور اپنے اندر ایک یقین پیدا کریں اور تسلی میں رہیں کہ کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کئی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکین کے سامنے پردے میں کر دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کے پاس، تو کون آئی تھی؟ ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، اور اس کے ہاتھ میں پتھر بھی تھا، اور وہ بری نیت سے آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا کہ وہ آ رہی اور لگتا برے ارادے سے آ رہی، تو آپ نے فرمایا وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی، اور واقعی وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکی، اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ آپ کو دیکھ بھی نہ پائے۔ تو جب کبھی کسی ایسے دشمن سے واسطہ ہو کہ جس کا دیکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو، یا کسی بھی طرح آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے، تو یہ آیتیں بہت فائدہ مند ہیں۔
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،
اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا، پس یہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ دشمن کو تصور میں لا کے یہ کہیں کہ میرے اور دشمن کے درمیان کیا ایک دیوار ہے اور ایک اس کے پیچھے اور اوپر سے بھی ڈھکا ہوا، لہٰذا مجھ تک نہیں وہ پہنچ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے جا رہے تھے، جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے تو مشرکین تو تلواریں لے کے کھڑے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ آپ ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے اور ان کو آپ نظر ہی نہیں آئے، اور پھر دوسری دفعہ مٹی ڈالی تھی آپ نے جنگ بدر کے موقع پر۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو عینی شاہد ہیں کہ یہ چیزیں بہت مؤثر ہیں، فائدہ مند ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو اتنی شدید مخالفتوں میں محفوظ رکھا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ان آیتوں کی برکت سے اللہ تعالی نبی کریم کو مشرکین کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور گروہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔
آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں معوذتین ہیں۔ معوذتین کے ذریعے پناہ طلب کرنا اللہ سے، یہ سانس لینے، کھانے پینے اور لباس سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کے ذریعے پروٹیکشن حاصل کرنا ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں معوذتین کے بارے میں، کوئی بھی شخص ان دونوں صورتوں سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ ان دونوں صورتوں میں جادو، نظر بد اور ہر قسم کی آفات اور بلاؤں کو دور کرنے کی خاصیت ہے، تاثیر ہے، اور ان کے ذریعے پناہ طلب کرنا دراصل اپنی سانس، خوراک اور لباس کی ضرورت سے بھی کہیں زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ ہر صبح اور شام ان کی تلاوت کرنے سے کوئی جادو اور اس قسم کی چیزیں نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر کوئی مسلسل ان کو پڑھتا رہے تو جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات کی کوئی مخصوص تعداد یا تخصیص یا من گھڑت طریقے جو ہیں ان کی ضرورت نہیں، صبح شام تو ہے، ہر نماز کے بعد ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مزید ضرورت ہے تو جتنی چاہیں آپ تکرار کر لیں، اور قرآن آیات کے ساتھ ساتھ مختلف مواقع کی مسنون دعاؤں کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الناس پہ ہم اس کتاب کا اختتام کرتے، اس وقت لکھتے ہوئے خیال نہیں آیا، لیکن چلے جیسے قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے نا سورۃ الناس پہ، تو آج شفا کی دعاؤں کا اختتام بھی انہی سورتوں کے ساتھ، اور آخر میں ایک دعا ہے۔
اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ لا يجاوزهن بر ولا فاجر لا يجاوزهن بر ولا وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ.
میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے کوئی نیک اور فاجر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کے تمام اسماء حسنا کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، بنایا اور پھیلایا. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ ہے، پھر مکمل کلمات کے ساتھ پناہ ہے، پھر اسماء حسنا کے ساتھ، باقی کیا رہا؟ کلمات میں تو قرآن بھی آ جاتا ہے نا، سبھی کچھ آ جاتا ہے. تو اگر آپ یہ دعا، یہ پہلے الہدا میں چھاپی بھی تھی، اور زرینہ آپ جو مریم واسطی کی جو مدر ان لا ہیں، انہوں نے اس کو بہت خوبصورت چارٹ کے اوپر لکھا تھا، اور میں نے وہ چارٹ ابھی تک لگا کے رکھا اور روز اس سے پڑھتی ہوں. تو پڑھ کے اتنا سکون آتا ہے، وہ ہینڈ ریٹن ہے، وہ شاید ہمارے پاس نیچے ہوئی ہے. تو یہ پوسٹر جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں لگا چھوڑے تو پھر بھولتا نہیں. یعنی اتنی کامل اور جامع دعا ہے. یعنی آپ غور کیجئے نا، عظیم چہرے کی پناہ، اس سے عظیم کوئی چیز ہے ہی نہیں. تمام کلمات اللہ تعالیٰ کا، جتنا بھی کلام ہے جو بھی ہے، وہ سارا کا سارا، اور پھر اللہ کے تمام اسماء حسنا جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم جانتے ہی نہیں، جو اللہ نے غیب کے خزانوں میں رکھے ہوئے ہیں، سب کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے، یعنی چیزوں کے اندر شر ہوتا ہے نا، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا. چیزیں تو ساری اللہ نے بنائی، بنایا اور پھیلا دیا، تو کیا ہوا؟ ہر شر سے بچ گیا انسان. کتنی خوبصورت دعا. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کتنا فائدہ ہے. بس صرف توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. جب آپ پڑھیں نا تو یہ تین باتیں یاد رکھیں، یہ جو میں توجہ دلائی ہے نا، اللہ کا عظیم چہرہ، اللہ کے تمام کلمات، اور اللہ کے سارے اسماء، سبحان اللہ، سب کچھ آ گیا نا. اب باقی اور کیا رہ گیا جو آپ نے پڑھنا ہے پھر؟ کوئی کلام بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، کوئی آیت بتا دیں، کوئی آیت بتا دیں. ساری آیتیں آ گئی اس میں، آپ نے سب کو ہی ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس دعا کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. دن میں ایک دفعہ بھی پڑھ لینا، آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کہیں گے میں اب پروٹیکٹڈ ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. آپ کے خوف نکل جائیں گے. یہ جو خوف ہے نا، ایک بیماری ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے، چاہے ہمیں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وہ جو خوف ہے نا، ہمیں کھا جاتا ہے. پتہ نہیں کون میرے ساتھ کیا کر جائے گا، اور پتہ نہیں آگے فیوچر میں کیا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کچھ بھی نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کریں. ٹھیک ہے، بیماری کے دوران مریض کے کرنے کے کام. بیماری کی حالت میں مریض کو چاہیے کہ وہ درج ذیل امور کو لازم کر لے. سب سے پہلے تقدیر پہ راضی رہنا کہ یہ بیماری میری تقدیر میں لکھی تھی، اور اگر اللہ کی یہ تقدیر نافذ ہوئی ہے تو اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر اور بھلائی ہے. یعنی پریشانی سے باہر نکلے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا کہ وہ میرے ساتھ برا معاملہ نہیں کرے گا. امید اور خوف کے درمیان رہنا، یعنی صحت کی امید بھی ہو اور اس کی فکر بھی ہو کہ شاید واپسی کا وقت آ گیا ہے، تو پھر اس کی بھی تیاری رکھے انسان. شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا. جب بھی کوئی برا خیال آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. استغفار کرنا، کثرت سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں تاکہ دنیا سے جائیں تو اس حال میں کہ اللہ راضی ہو. صدقہ کرنا، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا تاکہ شیاطین وغیرہ پاس نہ پٹکے. نمازوں کی حفاظت کرنا. بعض وقت لوگ بیمار ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی وضو نہیں کرانے والا، کوئی تیمم نہیں کرانے والا، پاک نہیں ہے ہم، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، کسی حال میں نماز نہیں چھوڑنی. پھر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خواہ چند آیات ہی کیوں نہ. تو اسی لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہو، کہ جب ہم مصحف نہ کھول سکیں تو ہم زبانی کچھ نہ کچھ پڑھنے کے قابل ہوں. دعاؤں کی کتابیں اور تیمم کی مٹی وغیرہ اپنے بستر کے قریب رکھنا. علاج کروانا، پرہیز کرنا، بر وقت اور پرسکون نیند لینا، حجامہ کرانا یعنی کپنگ کروانا، نظر اور جادو سے بچاؤ کے لیے بیری کے پتوں سے غسل کا اہتمام کرنا، نظر یا جادو کے علاج کے لیے خود دم کرنا یا کسی دوسرے شخص سے دم کروانا، کلینک کے باہر اور دیگر انتظار گاہوں میں وقت ضائع نہ کرنا، بلکہ ان اوقات میں تسبیحات، دعائیں اور دیگر اذکار میں مصروف رہنا. کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس جب جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، بعض اوقات بہت ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں انسان کثرت سے ذکر کرتا رہے، ادھر ادھر مریضوں کو نہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہو. دوسروں کے لیے دعا کرنا، جب آپ ہاسپٹل جائیں، جب مریض کو دیکھیں، آپ کہیں اللہ اس کو صحت دے، یہ اپنی عادت بنائے، ہر بیمار کو دیکھ کے خیرخواہی کرے، یا اللہ ان کو صحت دے، اللہ اس کی بھی دکھ اور تکلیف دور کر دے. تو جب آپ دوسرے کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا، واپس آپ کو بھی ملے گی، کیونکہ بیماری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. قدرتی غذاؤں کا اہتمام کرنا، بہت سی بیماریاں ہماری پروسیسڈ فوڈ کی وجہ سے ہیں، دودھ، گوشت، نبیز، زیتون، انجیر، کھجور، تلبینہ، سرید، جو، کلونجی، شہد، آب زمزم، پانی کا بکثرت استعمال، یعنی اپنی غذا میں یہ چیزیں شامل کریں. جلد کی بیماریوں کے لیے مہندی کا استعمال، سنا مکی اور سنود، کمبھی جس کو مشرومز کہتے ہیں، اود ہندی، اود وہ جلائی بھی جاتی ہے، اس کی دھونی دی جاتی ہے. شہادت کی دعا کرنا کہ اللہ میری موت میرے لیے شہادت ہو. وصیت تحریر کرنا، صحیح بخاری کی کتاب، کتاب المرضا سے استفادہ کریں، یعنی جو لوگ زیادہ لمبی بیماری میں ہوں یا ویسے بھی، بہت ہی فائدے کی ہے یہ کتاب المرضا، اس میں بہت ساری رہنمائی ہے. اور الہدا پبلیکیشنز کی کتاب مریض کے احکام اور حسن صحت کا مطالعہ کریں. آیات سکینہ اور آیات شفا کارڈ سے بھی استفادہ کریں. شفا یابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا کہ اللہ نے شفا دی ہے. بیماری میں جن نیک کاموں کی نیت کی انہیں پورا کرنا، اس وقت ہم منتیں مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤں تو ایسا اور ویسا پھر کریں اس کو. اسی طرح مریض کو چاہیے کہ وہ چند کاموں سے اجتناب کرے، مثلا بیماری کو برا بھلا کہنا، شکوہ شکایت کرنا، کسی گناہ کے کفارے کے طور پر بیماری کو طول دینے کی دعا کرنا، یا اللہ وہ فلاں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، آپ میری بیماری لمبی کریں تاکہ مجھے معافی مل جائے، ایسا نہ کہیں. موت کی خواہش کرنا، نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ غصہ سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا، اگر تکلیف زیادہ بھی ہو رہی ہے تب بھی صبر سے کام لے کہ یہ گناہوں کے جھڑنے کا باعث ہے. مصنوعی غذائیں، مثلا بیکری کی اشیاء، سفید چینی اور بازار کے کھانے سے پرہیز کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کے لیے شفا نہ رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شفا کلی عطا فرمائے اور عافیتوں میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على كما